بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. گزشتہ کل کی نشست میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو گفتگو تھی، اس پر ہم نے گزارشات پیش کی تھی. اس میں جو آخری جملہ تھا یا آخری آیت تھی، وہ یہ تھی کہ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، بے شک تمہارا معبود تو اللہ ہی ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. وسیع کل شیء علما، اور وہ ہر چیز کو اپنے علم کے احاطے میں لیے ہوئے ہیں. اس سے میں نے توحید پر استدلال کیا تھا. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، تمہارا رب تو اللہ ہی ہے جس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں. یہ گوسالا اور یہ جو بچڑا، یہ بت جو تم نے بنایا تھا، یہ کسی اور کی تو کوئی مدد نہیں کر سکتا، بلکہ اپنی بھی حفاظت نہیں کر سکتا. تو اس کی قدرت میں نقص ہے، بلکہ قدرت ہی نہیں ہے. اور میرا اللہ وہ ہے جو خود کسی کا محتاج نہیں، پوری دنیا اس کی محتاج. کمال قدرت. اور وسیع کل شیء علما، اس سے کمال علم. اور جس کے پاس کمال قدرت ہو، کمال علم ہو، وہی خدا بننے کا مستحق ہے. یہ آخری آیت سے ہم نے توحید کا استدلال کیا تھا. آپ حضرات کو اگر یاد ہے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کی ابتدا سے پہلے سورہ طہٰ میں توحید پر استدلال کیا تھا، رسالت پر استدلال کیا تھا، اور آخرت پر استدلال کیا تھا. اس لیے کہ یہ تین بنیادی اصول ہیں عقائد کے، اور قرآن مجید کی ہر ہر سورت اسی کے ارد گرد گھومتی ہے. اس بات توحید، اس بات رسالت، اور اس بات معاد، اس بات آخرت. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے سے پہلے اس بات توحید ہوا، اس بات رسالت ہوا، اس بات آخرت. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پورے قصے میں توحید ہی توحید تھی. اللہ کی قدرت، اللہ کا علم، اللہ کی بڑائی بیان کی جا رہی تھی. اس بات توحید بھی، ساتھ ساتھ میں اس بات رسالت بھی، اور اس بات رسالت کے ساتھ ساتھ اس بات آخرت بھی. وہ اپنی اپنی جگہ پر میں بیان کرتا چلا آ رہا ہوں. اب جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ اس بات توحید پر ختم ہوا، تو اللہ جل جلالہ آگے کی آیات میں اس بات رسالت اور اس بات آخرت کو بیان پھر فرما رہے ہیں. اس کو مقرر کرنے کے لیے. فرماتے ہیں کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں آپ پر ان لوگوں کے قصے جو گزر چکے. اسی طرح جس طرح ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ یہاں بیان کیا، اسی طرح ہم آپ پر اور بھی لوگوں کے قصے بیان کرتے ہیں جو گزر چکے. صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ ہم نے بیان کیا، خود علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ ہم بیان کرتے ہیں، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ ہم بیان کرتے ہیں، شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ آتا ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ آتا ہے، اسحاق علیہ السلام کا، ذوالکفل علیہ الصلوۃ والسلام کا، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ جتنے بھی پہلے کے پیغمبر ہیں ان سب کا قصہ ہم آپ پر بیان کرتے چلے جا رہے ہیں. ان واقعات کا علم آپ کو پہلے تو نہیں تھا، اور آپ امی ہیں، آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی جگہ جا کر کسی کتاب کو پڑھ کے ان واقعات کو لے کر آتے ہو. آپ لکھنا پڑھنا تو جانتے نہیں. تو اس اعجاز کے ساتھ، اس معجزے کے ساتھ، ان معجزانہ الفاظ کے ساتھ آپ جو قصے بیان کرتے ہیں، اور پھر قصے کی صحت بھی اتنی کہ خود یہود کو یہ قصے معلوم نہیں، ان تفصیلات کے ساتھ، تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ آپ پر یہ قصے کہیں اور سے آتے ہیں، اور یہ قصے حضرت جبریل امین اللہ کی بارگاہ سے لے کر تشریف لاتے ہیں. تو اس سے آپ کی رسالت ثابت ہو گئی کہ دنیا میں ایک بھی فرد ایسا نہیں ہے جو ان قصوں کو بیان کر سکے یا ان قصوں کو تلاش کر سکے. جب دنیا میں ایک بھی فرد نہیں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصے لاتے کہاں سے؟ معلوم یہ ہوا کہ اگر مخلوقات میں سے کسی کے پاس ان واقعات کا علم نہیں ہے تو پھر خالق ہی کی طرف سے یہ قصے اتر رہے ہیں، اور خالق کی طرف سے اگر آپ کے قلب اطہر پر یہ قصے اتارے جا رہے ہیں تو اسی کو تو پیغمبر اور رسول کہتے ہیں. یہ اس بات رسالت ہو گئی، کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وقت آتیناک من لدنا ذکرا، اور تحقیق کہ ہم نے آپ کو ہماری طرف سے ذکر عطا کیا ہے، اور تحقیق کہ ہم نے آپ کو ہماری طرف سے ذکر عطا کیا ہے. حضرات مفسرین میں سے ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ یہاں ذکر سے مراد ذکر خیر اور شہرت، کہ تحقیق کہ ہم نے آپ کو ہماری طرف سے شہرت عطا کی ہے. آپ اس فکر میں نہ پڑیے کہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ میری تکذیب کر رہے ہیں اور میری بات پر ایمان نہیں لا رہے ہیں تو پتہ نہیں میرا دین آگے چلے گا کہ نہیں. ہم تو پہلے سے فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہمارے نبی کا نام دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گا. ورفعنا لك ذکرک، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا. وقد آتیناک من لدنا ذکرا، تحقیق کہ ہم نے آپ کو ہماری طرف سے ذکر خیر اور شہرت عطا کی ہے. ایک مسلمان اس وقت تک دائرے اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرے نام کے ساتھ تیرا نام نہ بولے. لا الہ الا اللہ سے مسلمان نہیں ہوگا جب تک کہ محمد الرسول اللہ نہ کہے. اور دنیا بھر کی مسجدوں میں کسی مؤذن کی اذان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد الرسول اللہ نہ کہے. اور نماز اس وقت تک شروع نہیں ہو سکے گی جب تک کہ اقامت کہنے والا اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد الرسول اللہ نہ کہے. اور نماز اپنے کمال کو نہیں پہنچے گی جب تک کہ نماز پڑھنے والا سبحانک اللہم وبحمدک سے میری توحید بیان کرنے کے بعد نماز کے اختتام میں اللہم صلی علی محمد کہہ کر تجھ پر درود نہ بھیجے. اور قبر میں فرشتوں کے سوالات اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ میرے متعلق پوچھنے کے بعد تیرے متعلق نہ پوچھے.
اور قیامت کے دن انا حامل لواء الحمد یوم القیامت ولا فخر، قیامت کے دن حمدہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور مجھے اس کی کوئی فخر نہیں، اس لیے کہ اللہ کی نعمت ہے. انا اول شافعین و مشفعین ولا فخر، اور قیامت کے دن سب سے پہلے سفارش کرنے کا شرف مجھے حاصل ہوگا اور سب سے پہلے سفارش میری قبول کی جائے گی، لیکن اس پر مجھے کوئی فخر نہیں، اس لیے کہ اللہ کی دین ہے. وانا اول من یقرا باب الجنہ، اور میں سب سے پہلا شخص ہوں جو جنت کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا. ولا فخر، اور اس پر مجھے کوئی فخر نہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے. ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، جنت تمام نبیوں پر حرام ہے جب تک کہ میں نہ داخل ہو جاؤں. وان الجنت حرمت علی الامم حتی تدخلها امتی، اور جنت تمام امتوں پر حرام ہے جب تک کہ میری امت داخل نہ ہو جائے. ہم تو یہ شہرت ادا کریں گے، چار دانے عالم میں تیرے کلیبے کو بلند کرنا اور تیرے نام کو اونچا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ نازیبا الفاظ کہہ دیے، انک لمجنون، ارے تو تو پاگل ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر رنج ہوا. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے آیت کریمہ اتاری، نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون، تیرے پروردگار کے فضل سے تو مجنون نہیں ہے. دنیا تجھے مجنون کہتی رہے لیکن تیرا رب کہتا ہے کہ تو مجنون نہیں. اللہ کو اپنے نبی سے کتنا پیار ہوگا کہ ایک چھوٹی سی بات تھی کفار نے آپ کو مجنون کہہ دیا. اللہ تعالیٰ نے پوری سورت اتار دی، نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون، یہ تجھے پاگل کہتے ہیں، تو پاگل نہیں، تیرے رب کے تیرے اوپر تو انعامات ہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ تجھے نعمتیں دے چکا ہے اور تجھے ایسی نعمتوں کی بارش میں کھڑا کر دیا ہے کہ وہ نعمتوں کی بارش کبھی ختم نہیں ہوگی. وللآخرت خیر لک من الاولا، تیرا آئندہ کل کا دن آج سے بہتر، آئندہ کل کا دن آج سے بہتر اور پرسوں والا دن آئندہ کل سے بہتر، روز بروز تیری ترقی ہوتی ہی جائے گی. تو اللہ نے کیا فرمایا، نون والقلم، قلم کی قسم، پین کی قسم، وما یسترون، اور ان کتابوں کی قسم جنہیں لوگ لکھیں گے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، تو تیرے پروردگار کے فضل سے مجنون نہیں ہے. اللہ نے قلم کی قسم کھائی اور ان کتابوں کی قسم کھائی جنہیں لوگ لکھیں گے. اس میں حضرات مفسرین کی مختلف رائے ہیں کہ قلم سے کیا مراد ہے اور کتابوں سے کیا مراد ہے. اس میں سے ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے یہاں پر قلم کی قسم اس لیے کھائی کہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اے میرے پیغمبر، تمہیں رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس قلم کی قسم کھاتا ہوں جو قیامت کی صبح تک تیری تعریف لکھتی ہی رہے گی. والقلم، قیامت کی صبح تک لوگ تیری تعریف لکھتے رہیں گے. وما یسترون، اور میں ان کتابوں کی قسم کھاتا ہوں جو تیری سیرت پر لکھی جائیں گی. تو ان کے تیرے تجھے مجنون کہنے سے رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں، قیامت کی صبح تک ہزاروں اور لاکھوں کتابیں تیری شان میں لکھی جائیں گی، اور پھر کتابیں بھی اس شان سے کہ اپنے بھی لکھیں گے، پرائے بھی لکھیں گے، دوست بھی لکھیں گے، دشمن بھی لکھیں گے، مسلمان بھی لکھیں گے، غیر مسلم بھی لکھیں گے، اور اتنی کتابیں تیری شان میں لکھی جائیں گی کہ اس روئے زمین پر تیرے علاوہ اور کسی کی پرسنالٹی ایسی نہیں ہوگی جس پر اتنی زیادہ کتابیں لکھی جائیں. اس وقت ہمارا یہ چیلنج ہے پوری دنیا کو کہ اللہ کے ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور آپ کی بایوگرافی پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، اتنی دنیا کی کسی شخصیت پر کوئی کتاب نہیں لکھی گئی. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صحابہ نے اتنا محفوظ کیا، اتنا محفوظ کیا، اتنا محفوظ کیا، اور اس سیرت کو مسلمانوں نے اتنا سمجھا اور اتنا سیکھا کہ ایک مسلمان کو اپنے باپ کا اتنا علم نہیں ہوتا جتنا اس کو اپنے پیغمبر کے بارے میں علم ہوتا ہے. اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ میرا پیغمبر کہاں پیدا ہوا، کس وقت پیدا ہوا، کس وقت ہجرت کی، کہاں بڑا ہوا، کس کی گود میں بڑا ہوا. اب اس چھوٹے سے بچے کو پوچھا کہ تمہارے باپ کے متعلق بھی تمہیں کچھ پتا ہے، وہ کہے گا اتنی ساری باتیں تو ہمارے ابا کے متعلق تو ہمیں پتا نہیں. ایک والہانہ محبت اور عشق، اور عشق کے سمندر میں ایسے ڈوبے ایسے ڈوبے کہ سیرت کی کتابوں پر عجیب عجیب کارنامے. حضرت مولانا ولی رازی، حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے بھائی ہیں، انہوں نے سیرت پر ایک کتاب لکھی، ہادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہادی عالم. ہادی عالم کہ پوری دنیا کی رہنمائی کرنے والا، پوری دنیا کا گائیڈ. اس میں انہوں نے یہ انتظام کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر حضور کی وفات تک انہوں نے پوری حضور کی زندگی لکھی. لیکن مقدمے اور انٹروڈکشن میں وہ لکھتے ہیں کہ شروع سے لے کر اخیر تک، یہ زخیم کتاب ہے بڑی، شروع سے لے کر اخیر تک پوری کتاب میں ایک بھی حرف میں نے ایسا استعمال نہیں کیا ہے جس پر نکتہ ہو. الف بے تے سے جیم ہے خے دال کی پوری تختی میں سے ہی تو لکھنا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پوری کتاب میں ایک لفظ ایسا نہیں ہے کہ جس میں میں نے نکتے والا حرف استعمال کیا ہو. پوری کتاب میں آپ کو جیم نہیں ملے گا، پوری کتاب میں آپ کو بے نہیں ملے گا، پوری کتاب میں آپ کو تے نہیں ملے گا، پوری کتاب میں آپ کو تے نہیں ملے گا، پوری کتاب میں آپ کو یہ نہیں ملے گا، پوری کتاب میں آپ کو نون نہیں ملے گا. اور سیرت اپنی جگہ پر مکمل، ہم نے خود پڑھی ہے اس کو، ہمارے پاس موجود ہے. اب کس شان سے انہوں نے لکھی اور اللہ جل جلالہ محمد والوں نے کیسی امداد کی ہوگی کہ پوری سیرت اس میں کوئی چیز چھوڑی نہیں، پیدائش سے لے کر انتقال تک لکھی اور ایک زخیم، ایک ذخیرہ دنیا کے سامنے رکھ دیا اور اتنے عشق کے ساتھ لکھی. لیکن انہوں نے التزام یہ کیا کہ اس میں ایک بھی نقطے والا حرف نہ آئے. تو بھائی کمال ہے کہ نہیں، ایسے عجیب عجیب کارنامے ہیں. تو خیر میرا عرض کرنے کا منشا یہ ہے، یہ مستقل الگ موضوع ہے کہ وقت آتینا کا مل دنیا ذکر، تحقیق کہ ہم نے آپ کو ذکر خیر عطا کیا ہے، ہم نے آپ کو شہرت عطا کی ہے، ایک تو یہ تفسیر ہے. اور جمہور مفسرین نے کہا ہے کہ وقت آتینا کا مل دنیا ذکر، ذکر سے مراد قرآن مجید ہے. انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے یہ ذکر اتارا ہے. اور ذکر سے مراد اس آیت میں، چودہویں پارے کی اس آیت میں بڑی اتفاق مفسرین قرآن مجید ہے. انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے یہ ذکر اتارا ہے، یعنی قرآن اتارا ہے. وہ انا لہ لحافظون، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اس صورت میں مانا کیا ہوگا کہ وقت آتینا کا مل لدنا ذکر. اور زیادہ موضوع یہی تفسیر ہے، اس لیے کہ اس بات رسالت ہو رہی ہے کہ قصے سارے جو تجھ پر اتر رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے اتر رہے ہیں، اور اللہ جل جلالہ رحم نوازہ نے ان قصوں کو تجھ تک پہنچانے کا واسطہ قرآن مجید کو بنایا ہے. اور تحقیق کہ ہم نے تجھے ہماری طرف سے قرآن عطا کیا ہے. اور یہ قرآن اس شان والا ہے کہ من اعرض عنہ، کہ جو شخص اس سے منہ پھیرے گا، فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، تو بے شک وہ قیامت کے دن بوجھ اٹھا کر آئے گا، وہ قیامت کے دن گناہوں کا بوجھ اٹھا کر آئے گا. خالدین فی ہے، اور وہ اس گناہ کے بوجھ میں ہمیشہ کے لیے رہے گا. وسألهم يوم القيامة حملا، اور ان کے لیے قیامت کے دن یہ بوجھ بہت برا ہے. اب اس کی تفسیر ذرا غور سے سنیے کہ قرآن مجید سے اعراض کرنے کا کیا مطلب ہے. یہ حضرات مفسرین کے اقوال کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں. جو شخص قرآن مجید سے منہ پھیرے گا، جو شخص قرآن مجید سے اعراض کرے گا، وہ کیا ہوگا قیامت کے دن؟ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، وہ قیامت کے دن اپنے جسم پر بوجھ اٹھا کر آئے گا، گناہوں کا بوجھ. من اعرض عنہ، قرآن کریم سے اعراض کی شکل نمبر ایک، قرآن کریم کو سننے کے بعد ایمان قبول نہ کرنا، یہ ہے اعراض علی القرآن، یہ شکل نمبر ایک. یہ اعراض علی القرآن میں داخل ہے، وہ اس وعید میں داخل ہے کہ جو اعراض کرے گا، یعنی قرآن سنا، قرآن سننے کے بعد اس پر ایمان قبول نہیں کیا، تو اپنے سر کے اوپر بوجھ اٹھا کر کل قیامت کے دن آئے گا. نمبر دو، قرآن سن کر اس پر ایمان تو لے آیا، لیکن اس کے بعد قرآن پڑھنا سیکھا نہیں، اس کے پاس وقت بھی تھا، فرصت بھی تھی، سیکھنے کی طاقت بھی تھی، اس کے بعد پڑھنا نہیں سیکھا، یہ بھی من اعرض عنہ میں داخل ہے، قیامت کے دن اپنے سر پر بوجھ اٹھا کر آئے گا. نمبر تین, ایمان قبول کر لیا, ایمان قبول کرنے کے بعد قرآن کو سیکھ بھی لیا لیکن تجوید کے ساتھ نہیں سیکھا, یہ بھی اس وعید میں داخل ہے. من اعرض عنہ. نمبر چار, ایمان لے آیا, ایمان لانے کے بعد قرآن کو سیکھ لیا, قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھا لیکن پڑھتا نہیں ہے قرآن کو, قرآن کا حق ادا نہیں کرتا, تلاوت نہیں کرتا, سال کا سال گزر جاتا ہے پھر بھی ایک پارا بھی نہیں ہوتا, یہ بھی من اعرض عنہ میں داخل ہے, قیامت کے دن بوجھ اٹھا کر آئے گا اپنے سر پر. نمبر پانچ, ایمان بھی لے آیا, ایمان لانے کے بعد قرآن کو سیکھ بھی لیا, قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھا, قرآن کو پڑھتا بھی ہے لیکن بے دلی سے پڑھتا ہے, شوق سے نہیں پڑھتا, بوجھ سمجھ کر پڑھتا ہے, یہ من اعرض عنہ میں داخل ہے. قرآن کو ایمان لے آیا, ایمان لانے کے بعد قرآن کو سیکھ لیا, قرآن سیکھا تجوید کے ساتھ سیکھا, تجوید کے ساتھ سیکھنے کے بعد پڑھتا ہے اور پڑھتا بھی ہے خوشی کے ساتھ شوق سے لیکن قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا, یہ من اعرض عنہ میں داخل ہے. چھ باتیں ہو گئی. ساتویں بات, ایمان لے آیا, ایمان لانے کے بعد قرآن کو سیکھ لیا, قرآن کو سیکھا تجوید کے ساتھ, پڑھتا بھی ہے شوق سے, اس کو پڑھتا بھی ہے شوق سے اور پڑھنے کے بعد اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتا ہے, تلاوت بھی کرتا ہے, اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتا ہے لیکن سمجھنے کے بعد اس پر عمل نہیں کرتا, یہ بھی من اعرض عنہ میں داخل ہے. اس وعید سے بچ کون سکتا ہے؟ اس وعید سے وہ بچ جائے گا جو ایمان لے آئے, ایمان لانے کے بعد قرآن سیکھے, قرآن کو سیکھنے کے بعد اس کو صحیح کرے, اس کو صحیح کرنے کے بعد اس کو پڑھے اور پڑھے بھی شوق سے پڑھے اور شوق سے پڑھ کر اس کے مفہوموں کو سمجھنے کے لیے علماء کرام کی خدمت میں بیٹھے اور اس کے مفہوموں کو سمجھ کر اس پر عمل کرے. اگر کسی نے یہ کام کیا تو وہ اعراض عن القرآن سے خارج ہو جائے گا اور انشاءاللہ بغیر کسی بوجھ کے قیامت کے دن اٹھے گا. اب ہماری طرف سے قرآن مجید کے سلسلے میں کتنی کوتاہی اور غفلت ہو رہی ہے, اللہ جل جلالہ عم نوالہ اب تک جو غفلت ہوئی ہے اس کو معاف فرمائے. ہاں, دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ من اعرض عن ذکری, جو شخص میرے قرآن سے اعراض کرے گا, یہی ساری چیزیں اس میں آ گئی. پڑھتا ہے تو صحت کا ٹھکانہ نہیں, تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے تو شوق نہیں ہے, شوق سے پڑھتا ہے تو سمجھنے کا ٹھکانہ نہیں, سمجھتا ہے تو عمل کرنے کا ٹھکانہ نہیں. جو شخص میرے قرآن سے اعراض کرتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے میں دنیاوی زندگی کو تنگ کر دوں گا, مصیبت کا شکار ہو جائے گا, بیمار ہو رہا ہے, پریشانی میں مبتلا ہو رہا ہے, پیسے چوری ہو رہے ہیں, لوگ اس کو تنگ کر رہے ہیں, دل کا سکون اٹھ رہا ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, اور کل قیامت کے دن اس کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے, اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا, وہ کہے گا اے میرے پروردگار, دنیا میں تو میں اچھا بھلا دیکھتا تھا, آپ نے مجھے اندھا بنا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ فرمائیں گے قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا, اسی طرح ہمارا قرآن تیرے پاس آیا تھا, تو نے اس سے غفلت برتی تھی, وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى, آج تجھ سے بھی اسی طرح غفلت برتی جائے گی. حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں وہ حافظ بھی داخل ہو گیا جس کو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال کیا, قرآن کو سیکھنے کے بعد اس قرآن کو بھول گیا, وہ بھی اعراض عن القرآن میں داخل ہو گیا. اچھا, اس میں وہ حضرات بھی داخل ہو گئے جنہوں نے قرآن کا کچھ بھی حصہ یاد کیا ہو, پورا قرآن نہیں, تبارک الذی یاد کی بچپنے میں اور بعد میں بھول گئے, یاسین شریف یاد کر لی بعد میں بھول گئے, والدہا تک کی سورتیں یاد کر لی پھر الحمد للہ ہی سے رہ گئی, یہ اعراض عن القرآن میں داخل ہے, کل قیامت کے دن سر پر بہت بڑا بوجھ اٹھا کر کے آنا پڑے گا. اس لیے حفاظ کرام کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ اپنے قرآن کو درست کریں, اور دوسرے حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور معلوم کریں کہ کون کون سی سورت آپ نے بچپنے میں یاد کی تھی اور اس کو آپ بھی یاد کر لیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین ایک مرتبہ میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے میرے سامنے نیکیوں کی فہرست رکھی, گناہوں کی فہرست رکھی, کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے کے بعد ایک مسلمان یہ گناہ کر سکتا ہے, یہ گناہ کر سکتا ہے, یہ گناہ کر سکتا ہے, یہ گناہ, سارے گناہوں کی فہرست اس میں آ گئی. اور یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ایک مسلمان دنیا میں یہ نیکی کر سکتا ہے, یہ نیکی کر سکتا ہے, یہ نیکی کر سکتا ہے, ساری نیکیوں کی فہرست. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جبریل نے جب مجھے گناہوں کی فہرست دکھائی اور میں نے غور سے اس کو پڑھنا شروع کیا تو سب سے پہلے نمبر پر لکھا ہوا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو قرآن کی ایک آیت یا اس سے زیادہ یاد کرنے کی توفیق دے پھر وہ اس کو بھول جائے، یہ سب سے بڑا گناہ. اللہ تعالیٰ میری آپ کی حفاظت فرمائے. تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ وہ من اعرض عنہ، جو شخص قرآن سے اعراض کرے گا فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، وہ قیامت کے دن بوجھ اٹھا کر آئے گا. اچھا اعراض دلیل قرآن میں یہ آ گیا کہ نہیں کہ قرآن پر عمل نہ کرنا، یہ اعراض دلیل قرآن میں آ گیا، میں نے ابھی بتایا. حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کی یا کسی کافر کی، کسی انسان کی ایک بالش، ایک وید کی زمین لے لیتا ہے، ایک وید کی زمین لے لیتا ہے، ہندوستان اور پاکستان میں یہ بہت ہوتا ہے، ایک ایک وید کر کے پتہ نہیں کتنے گز لے لیتے ہیں. تو جو شخص کسی مسلمان بھائی کی یا کافر کی کسی کی بھی ایک وید زمین لے لیتا ہے، تو اس کو چونکہ زمین سے بہت محبت تھی تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کل قیامت کے دن ساتوں زمینوں کا ایک توک بنا کر اس کو گلے میں پہنائیں گے اور وہ اس بوجھ کو لے کر کے چل رہا ہوگا. حضرات محدثین نے اس پر ارشاد یہ فرمایا ہے کہ اتنی بڑی زمین اور اس کی گردن تو اتنی چھوٹی ہے تو یہ تو پورا زمین ہی میں آ جائے گا. تو حضرات محدثین نے ایک جواب یہ دیا ہے کہ اللہ جل جلالہ وعمن والو ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، یہ قیامت کے دن ہی پتا چلے گا کہ اس کے جسم کو بڑھا کر کے اس کے گلے میں توپ پہنایا جاتا ہے ساتوں زمینوں کا یا کیا ہے. اور محدثین کی دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعمن والو ساتوں زمینوں کو لا کر کے جمع کریں گے اور اس آدمی کو فرشتے اٹھا کر سب سے پہلی زمین پر رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیں گے تو یہ اندر دھسنا شروع ہوگا. اب ایک آدمی زندہ بھی ہو اور وہ زمین میں اندر دفن ہوتا چلا جائے کتنا بڑا عذاب ہے. یہ دھسنا شروع ہوگا، پہلی زمین سے دھسے گا، دوسری زمین سے دھسے گا، تیسری سے، چوتھی سے، پانچویں سے، چھٹی سے اور بالکل ساتویں کے نیچے نکلے گا. تو حضرت محدثین نے لکھا ہے کہ چونکہ ہر ہر زمین اس کے گلے سے گزرتی ہے اس لیے حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ سات زمینوں کا اس کو توک پہنایا جائے گا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اے میرے امتیو، تم کسی کا مال ہڑپ کرنے سے پہلے بہت خیال کرنا، اس لیے کہ جو شخص کسی کا مال ہڑپ کرتا ہے کل قیامت کے دن وہ مال اس کے کندھے پہ سوار ہوگا اور اس کے کندھے پہ سوار ہونے کی حالت میں اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، یعنی ریڈ ہینڈڈ پکڑا ہوا آدمی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اونٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ اگر تم نے کسی کا اونٹ پکڑ لیا تو کیا ہوگا، تو آپ نے فرمایا دیکھو خیال کرنا کسی کا اونٹ نہ چرا لینا، اس لیے کہ کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ وہ جب قبر سے اٹھے تو اونٹ قبر کے سامنے اس کا انتظار کر رہا ہو اور جیسے ہی یہ قبر سے اٹھے اونٹ اس کی گردن کے اوپر سوار ہو جائے اور بل بلاتا ہوا چلاتا ہوا اونٹ کو لے کر کے اللہ کے حضور میں پہنچے اور اللہ کے حضور میں جاتے ہوئے راستے میں مجھے مل جائے اور وہ مجھے کہنے لگے کہ اللہ کے پیغمبر میں آپ کا امتی ہوں، مجھے اس آفت سے نجات عطا کیجئے، تو میں اس کو جواب میں کہوں گا کہ اللہ کے مقابلے میں محمد بھی کچھ نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو بچاؤ. یہ کیا ہے، کیا فرمایا کہ وسا لہم یوم خالدین فیہا، اس بوجھ میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے. وسا لہم یوم القیامت حملا، اور ان کے لیے قیامت کے لیے بوجھ بہت ہی برا ہوگا. اور بوجھ کے سلسلے میں دوسری ایک حدیث میں پہلے سورہ طہٰ کی تفسیر سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جب ایک انسان اپنی قبر سے اٹھے گا وہ دیکھے گا کہ ایک بدبودار آدمی ہے کھڑا ہے، اس کے کپڑے بھی ٹھکانے کے نہیں اور خوب بدبو آ رہی ہوگی اور بہت ہی زیادہ بدصورت. تو جیسے ہی یہ قبر سے اٹھے گا یہ کہے گا بھائی تم کون ہو، کہ مجھے نہیں پہچانتے، کہ نہیں پہچانتا بس صرف اتنا مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ آپ بہت ہی زیادہ بدبودار ہیں، بہت ہی بد شکل ہیں اور اس کے علاوہ میں کچھ نہیں پہچانتا. تو وہ کہے گا کہ میں تیرے اعمال ہوں، دنیا میں تو مجھ پر سوار ہوتا رہا، فجر کے وقت میں تجھے کہتا تھا مسجد میں چل تو تم مجھے سوار ہو کر کے بیڈ میں سلا دیتا تھا، رمضان میں کہتا تھا کہ روزہ رکھ تو کھا کر کے میرے اوپر سوار ہو جاتا تھا، میں کہتا تھا زنا مت کر زنا کر کے میرے اوپر سوار ہو جاتا تھا. تو دنیا میں تو میرے اوپر سوار ہوتا رہا ہے، اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے ان سارے اعمال کو جمع کر کے یہاں اکٹھا کر دیا ہے، میں انسان کی شکل میں تیرے اعمال ہوں، اب میری سواری کی باری آئی ہے، بدلے کی باری اب آ گئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس آدمی کی گردن پہ بیٹھ جائے گا اور اس قیامت کے دن کی ہولناکی کے اندر وہ اس بوجھ کو اٹھائے ہوئے اللہ کے حضور میں آئے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو بھائی دو باتیں ہوں گی, اس بات توحید بھی ہو گئی اور اس بات رسالت. اب کون سی چیز باقی رہ گئی؟ اس بات آخرت. تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ یوم ینفخ فی الصور, جس دن سور میں پھونکا جائے گا. حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے. ونفخ فی الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون, تو ایک ایک کر کے قبروں سے اٹھنا شروع کر دیں گے. تو ونفخ یوم ینفخ فی الصور, جس دن سور میں پھونکا جائے گا. ونحشر المجرمین یومئذ زرقا, اور ہم جمع کریں گے گنہ گاروں کو اس دن, اور ہم جمع کریں گے گنہ گاروں کو اس دن زرقا, نیلی آنکھوں کی حالت میں, اور ہم جمع کریں گے مجرمین کو اس دن نیلی آنکھوں کی حالت میں. بس یہ قبر سے اٹھتے ہی پتا چل جائے گا کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے. اللہ پورے جسم کا یونیفارم ہی بنا دیں گے اس کا. یونیفارم کیا ہے؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, جو مجرم ہوں گے جو گنہگار ہوں گے ان کے چہرے کالے ہو جائیں گے اور ان کی آنکھیں بالکل بلو ہو جائیں گی. عرب حضرات کے یہاں بلو آنکھ کو بدنما کہا جاتا تھا اور اس کو بدصورتی کی علامت سمجھی جاتی تھی. تو کیا فرمایا اللہ نے کہ جس دن ہم قیامت کے دن مجرمین کو اکٹھا کریں گے تو کس حالت میں اکٹھا کریں گے؟ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے اور ان کی آنکھیں بالکل بلو ہوگی. ایک قول. دوسرا قول زرقہ کا یہ ہے کہ قیامت کے دن ہم ان کو جمع کریں گے اس حال میں کہ ان کی آنکھیں ہی نہیں ہوں گی. تیسرا قول, قیامت کے دن ہم ان کو جمع کریں گے پیاسے ہونے کی حالت میں, اور پیاسے پیاسے تڑپتے ہوئے میدان محشر میں آئیں گے, اور میدان محشر میں سورج کی شدت کی وجہ سے پیاس میں اور اضافہ ہوگا, اور اسی حالت میں میدان محشر میں رکھ کر پھر جہنم میں پھینکیں گے, اور جہنم کی تپش اور گرمی کی وجہ سے اس پیاس میں اور شدت ہوگی, اور پھر جب یہ چلا کر کے پانی مانگے گا تو وہی اس کا مما ان سدید, اس کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا. اور وسکو ما ان حمیمن فقط تام ہوں, اور ان کو گرم گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جس کی وجہ سے اس کے آتے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے باہر گر جائے گی. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو کہتے ہیں کہ یہ اس حالت میں جب قبروں سے اٹھیں گے تو آپس میں ایک دوسرے سے چپکے چپکے کہیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ کسی کو ایک دوسرے سے بولنے کی ہمت ہی نہیں ہوگی, نمبر ایک, اور نمبر دو, آپ کو صرف ان کے چلنے کی آہٹیں سنائی دیں گی. ہم نے حج کے زمانے میں اس چیز کو دیکھا. اگر آپ حج کے زمانے میں عرفات سے مزدلفہ اور مزدلفہ سے مینا چل کر جائیں تو مزدلفہ کے بعد مینا کے راستے میں لوگ اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ کوئی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتا. تو آپ اگر چلتے پیدل نکلے مزدلفہ سے مینا تو آپ کو لوگوں کے قدم کی آواز اور بس کی آواز کے سوا کچھ سنائی نہیں دیتا. تو قیامت کے دن اتنا خوف ہوگا کہ جب اللہ جل جلالہ وامن وادو قبر سے اٹھائیں گے اور فرشتے ہاتھ ہاتھ کر لوگوں کو لے جا رہے ہوں گے تو اتنا خوف ہوگا اور ہر شخص اپنی فکر میں ایسا پڑا ہوا ہوگا کہ اس کو بولنے کی ہمت نہیں ہوگی. تو سوائے چلنے کی آہٹ اور کھسکھساہٹ کے کچھ سنائی نہیں دے گا. اور اگر کسی کو بولنے کی تھوڑی ہمت بھی ہو جائے گی تو اتنے آہستہ سے بولیں گے کہ قدم کے چلنے کی آواز سے بھی اس کی آواز زیادہ پست ہوگی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یتخافتون بینہم, وہ آپس میں چپکے چپکے بات کریں گے اور کیا کہیں گے؟ الابستم الا عشرا, تم تو دنیا میں صرف 10 ہی دن ٹھہرے ہیں, تم تو دنیا میں صرف 10 ہی دن ٹھہرے ہیں. اچھا, یہ 10 دن سے مراد حقیقت میں 10 دن نہیں ہے. اچھا, پہلے آگے والی آیت کا ترجمہ سنو, پھر سمجھاتا ہوں. آج کی تفسیری ختم ہو رہی ہے, اب شاید تفسیر کا موقع رمضان میں نہیں ملے اس لیے آگے بیانات ہی آ رہے ہیں. تو کہیں گے کہ لبستم الا عشرا, تم تو صرف 10 دن ہی رہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نحن اعلم بما یقولون, یہ چپکے چپکے باتیں جو کر رہے ہیں لیکن ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ آپس میں کیا کہہ رہے ہیں, اور ہم خوب جانتے ہیں کہ دنیا میں 10 دن سے زیادہ ہی رہے تھے. ہاں, اللہ فرماتے ہیں کہ اذ یقول امسدہم طریقتن, جبکہ کہے گا ان میں سے سب سے زیادہ درست رائے والا, سب سے زیادہ عقل مند انسان کفار میں سے وہ کہے گا, کیا کہے گا؟ لبستم الا یوما, ارے 10 دن نہیں, تم تو دنیا میں ایک ہی دن رہ کر آئے, تم تو دنیا میں ایک ہی دن رہ کر کے آئے. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ دنیا میں تو 10 دن سے وہ زیادہ رہے ہیں, ایک دن سے زیادہ رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو یہ کہے گا کہ دنیا میں تم ایک ہی دن رہے ہیں, وہ 10 دن والے کی رائے سے زیادہ اچھی رائے ہے, اس کا کیا مطلب؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ جو آپس میں ایک دوسرے کو کہیں گے کہ ہم دنیا میں 10 ہی دن رہے ہیں یا دنیا میں ایک ہی دن رہے ہیں, وہ اس اعتبار سے کہیں گے کہ قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا اور قیامت کا دن اتنا لمبا ہوگا, اتنا لمبا ہوگا, اتنا لمبا ہوگا, اتنا لمبا ہوگا, کہ قیامت کے دن کے مقابلے میں آپس میں یہ فیصلہ کریں گے کہ دنیا میں تو صرف 10 دن رہ کر گیا ہے. یہ زندگی جس کو ہم 50 اور 60 اور 70 سال کی سمجھ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت رہے ہم تو دنیا میں, وہ قیامت کے ایک دن کے مقابلے میں, پوری جہنم کے دنوں کے مقابلے میں نہیں, قیامت کے ایک دن کے مقابلے میں یوں محسوس ہونے لگے گا کہ دنیا میں تو صرف 10 دن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنہوں نے قیامت کے لمبے دن کو دنیا کے 10 دن کے ساتھ کمپیر کیا, ان کا کمپیر کرنا صحیح نہیں ہے. صحیح وہ آدمی ہے جو یہ کہتا ہے کہ قیامت کے مقابلے میں دنیا تو ایک ہی دن ہے, قیامت کے دن کے مقابلے میں دنیا ایک ہی دن ہے. اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ قیامت کی ہولناکی کتنی ہوگی. اور یہ دنیاوی زندگی جس کو ہم سب کچھ سمجھ رہے ہیں کہ دنیاوی زندگی اصل ہے, یہی اصل ہے, یہ آخرت کے مقابلے میں میرے دوستوں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی. اور بعض حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آپس میں یہ کہیں گے کہ بھئی دنیا میں ہم بہت کم رہے, تو کہنے کا کیا مطلب ہے؟ جب وہ مار پڑنا اسی وقت سے شروع ہو جائے گا جب سے قبر سے اٹھیں گے, تو ایک دوسرے کو کہیں گے کہ یار دنیا میں ہم صرف 10 دن کے لیے تھے. 10 دن جیسے ابھی اعتکاف والوں کے 5 دن باقی ہیں, لیکن ہمارے محاورے میں کیا کہتے ہیں, بے دیوس تو رہی گیا چلے, تو اس کا مطلب بے دیوس نہیں بلکہ اس کا مطلب کیا کہ بہت کم دن رہ گئے. تو یہ آپس میں کہیں گے کہ ہم دنیا میں صرف 10 دن رہ کر آئے, اس کا مطلب کہ بہت کم رہ کر آئے. تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یار آخرت کے مقابلے میں دنیا میں بہت کم دن تھے, کاش کہ وہاں اللہ کی فرما برداری کر لیتے. یہ افسوس کر رہے ہوں گے, کاش کہ وہاں اللہ کی فرما برداری کر لیتے, اگر وہ چھوٹی سی زندگی کے اندر اللہ کی منشا کے مطابق زندگی گزار کر اپنے نفس کو قربان کرتے, مشقتوں کو برداشت کرتے, صبح فجر میں اٹھتے, رات کو تہجدیں پڑھتے اور اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کرتے اور بخار اور طبیعت کے خراب ہونے کے باوجود بھی اللہ کی عبادت میں لگتے, یہ ساری محنتیں اور کوششیں کرتے, تو وہ چند دن جو بہت مختصر مدت تھی, اس مدت میں محنت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کی لمبی زندگی میں آرام پہنچاتے. تو اپنی بے وقوفی کا ایک دوسرے کے سامنے اظہار کریں گے کہ یار ہم نے بہت بڑی غلطی کی, بھائی اللہ جل جلالہ وعلہ اس وقت کے حالات کو ہمارے سامنے بیان کر کے یہ ہمارے لیے ایک طرح سے عبرت ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ اے میرے بندو, مجھے تم پر اتنی شفقت ہے, مجھے تم پر اتنی رحمت ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں متنبہ کر رہا ہوں کہ اس وقت پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اسی وقت اپنی آنکھوں کو کھولو, اپنے ہوش کو سنبھالو اور اس دن کے آنے سے پہلے پہلے, آخرت کے آنے سے پہلے پہلے, اس مختصر سی زندگی میں میرے سامنے جھک جاؤ, میرے فرما بردار ہو جاؤ, میری منشا کے مطابق زندگی گزارو, اگر دنیا میں تم نے تھوڑی قربانی دے دی تو آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں تمہیں راحت عطا کروں گا. یہ سب آپس میں اس طرح کی گفتگو میں مشغول ہوں گے, اپنے سروں کے اوپر بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہوں گے اور سورج کی گرمی میں کھڑے ہوں گے. اس وقت ہی میری بندو, اگر تم یہ مختصر زندگی میں میری اطاعت کرو گے تو تمہیں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا کروں گا. بس بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توحید سے سرفراز فرمائے اور فکر آخرت سے بھی سرفراز فرمائے, قرآن کو دستور العمل بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. قرآن جو ہے پوری زندگی کا دستور ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, صحت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ جل جلالہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.